شریف نکالیے، پڑھیے تعلیق، یہ تعلیق کی تعریف ہو گئی کہ سند کے ابتدائی حصے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حذف کر دیتے ہیں اور سند کو سیدھا چھوڑ دیتے ہیں تابعی کے اوپر یا صحابی کے اوپر، اس کو تعلیق کہا جاتا ہے اور اس کی جمع آتی ہے تعلیقات۔ نیز آپ نے تعداد بھی پڑھی ہے کہ پوری الجامع صحیح میں کتنی تعلیقات ہیں، جہاں روایت کی تعداد کا مسئلہ لکھا ہے وہاں تعلیقات کی تعداد بھی تفصیل سے لکھی ہوئی ہے۔ ذرا نکالیے کتاب میں تعلیقات کتنی ہیں۔ ایک سو انسان تعلیقات جس کی صحیح کے اندر تخریج نہیں ہے، اور آگے تحویل کی تعریف پڑھیے۔ جی اب ایک موضوع تابع کا باقی رکھو، پہلے روایت پڑھ لو پھر تابع کو دیکھتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیق کی ہے یا بہت سو کی نظر میں یہاں تحویل کی ہے، دونوں طرح کی روایت ہے، اور تعلیق اور تحویل کے ذریعے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ فترت کے زمانے کی بات نقل کرنا چاہتے ہیں، چونکہ اوپر حدیث نمبر 3 میں آخری لفظ تھا وفتر الوحی، وہی عارضی طور پر منقطع ہو گئی، تو جس زمانے میں وحی منقطع ہوئی اس زمانے میں کیا ہوا اس کو بیان کرنے کے لیے امام عالی مقام نے یہ روایت ذکر کی ہے۔ اب اس روایت کو امام نے پوری الجامع صحیح میں کہاں کہاں ذکر کیا ہے، پہلے وہ دیکھ لو کہ یہ روایت پوری کتاب کے اندر کہاں کہاں ہے۔ نو جگہوں پر یہ روایت ہے، یہ جو روایت نمبر 4 ہے یہ پوری الجامع صحیح میں 9 مقامات پر ہے۔ پہلا مقام تو یہ ہو گیا کتاب بدء الوحی میں 4 نمبر کی روایت۔ نمبر 2 کتاب بدء الخلق، کتاب بدء الخلق میں ایک باب ہے، باب اذا قال احدکم آمین والملائکۃ فی السماء آمین، اس روایت کا نمبر ہے 3238، 3238 نمبر پر، 3238 نمبر پر یہ روایت موجود ہے کتاب بدء الخلق میں۔ تیسرا موقع اس روایت کا، کتاب التفسیر میں بھی یہ روایت ہے، کتاب التفسیر میں ایک باب ہے بابن بلا ترجمہ، یعنی کوئی ترجمۃ الباب نہیں، وہاں یہ حدیث ہے 4922 نمبر کے اوپر، 4922 نمبر کے اوپر، چوتھا موقع۔ کتاب التفسیر کے اندر باب ہے بابن قم فانذر، باب کا عنوان ہی ہے قم فانذر، وہاں حدیث نمبر ہے 4923، 4923 نمبر پر یہ روایت ہے۔ پانچواں موقع کتاب التفسیر ہی میں باب قائم کیا ہے باب وربک فکبر، وربک فکبر والے باب میں حدیث نمبر 4924، 4924 نمبر پر یہ روایت ہے۔ چھٹا موقع کتاب التفسیر ہی میں باب ہے وثیابک فطہر، چونکہ یہ سورہ مدثر کی تفسیر کی روایت ہے اور امام رحمت اللہ علیہ موقع ہوتا ہے تو فوراً تکرار کرتے ہیں روایت میں، اسی لیے ہر ہر آیت کی تفسیر میں وہاں لائے ہیں اس کو۔ تو کتاب التفسیر میں باب ہے وثیابک فطہر، حدیث نمبر 4925، 4925 نمبر کے اوپر۔ ساتواں موقع کتاب التفسیر میں باب ورجز فہجر، ورجز فہجر، حدیث نمبر 4926، 4926 نمبر کے اوپر۔ آٹھواں موقع کتاب التفسیر ہی میں باب بلا ترجمہ، حدیث نمبر 4954، 4954 نمبر کے اوپر روایت ہے۔ نواں موقع کتاب الادب میں یہ روایت لائے ہیں، نو نمبر پر، باب رفع البصر الى السماء، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانے کا باب، وہاں حدیث نمبر 6214، 6214 نمبر کے اوپر امام یہ روایت لائے ہیں۔ یہ نو موقع ہیں امام کے اس روایت کے لانے کے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے باب بدء الوحی کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 160 کے اوپر۔ یہ سب اس کے تخریجات ہو گئے کہ امام عالی مقام نے اس روایت کو جامع صحیح میں کہاں کہاں کے اوپر ذکر کیا ہے۔ اب یہ تعلیق جو لائے ہیں یا تحویل ہے، قال ابن شہاب، پیچھے امام ابن شہاب کا تذکرہ ہو چکا، وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلْمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، یہ ابو سلمہ جو ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے ہیں، عبداللہ ان کا نام ہے، ابو سلمہ عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عوف، لیکن بہت بچپن میں ان کے والد جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن کا انتقال ہوا تھا، یعنی جب یہ عبداللہ چھوٹی عمر میں تھے، اس لیے ان کو سما حاصل نہیں ہے اپنے والد سے. فقہائے سبا مدینہ جو معروف ہیں، اس میں ایک روایت کے اندر ان کا بھی شمار ہے. ابو سلمہ عبداللہ ابن عبد الرحمن کو بھی شامل کیا گیا ہے فقہائے سبا مدینہ کے اندر. یہ روایت نقل کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم سے. یہ معروف صحابی ہیں اور کئی مرتبہ الجامع الصحیح میں ان کے واقعات انشاءاللہ آئیں گے، مختلف عنوان سے امام ان کے تذکرے لائیں گے. قال حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ، یہ حدیث بیان کرتے ہیں، واقعہ بیان کرتے ہیں وحی کے وقفے کے زمانے کا، کہ جس زمانے کے اندر وحی رک گئی تھی اس زمانے کا واقعہ یہ نقل کرنا چاہتے ہیں. دو باتیں یہاں ذہن میں رہیں. سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات کے نازل ہونے کے بعد جب وحی کا اترنا موقوف ہو گیا، اس کے بعد جب وحی شروع ہوئی، مدت کل بتا دی گئی تھی الگ الگ اقوال، تو جب وحی کا آغاز ہوا تو سب سے پہلی وحی سورہ مدثر نازل ہوئی. اب جو بعض حضرات یوں نقل کرتے ہیں کہ اول نازل ہونے والی وحی سورہ مدثر ہے، تو یہاں تطبیق ہو جائے گی کہ سب سے اول وحی نازل ہوئی سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیتیں، اور زمانے فترت کے بعد جو اول وحی نازل ہوئی وہ سورہ مدثر نازل ہوئی. تو ایک بات یہ ذہن میں رہے. دوسری بات یہ ذہن میں رہے کہ کامل نازل ہونے والی مکمل سورت ایک روایت کے مطابق سورہ مدثر ہے، کہ سورہ مدثر کامل نازل ہونے والی اول سورت ہے. یہ دو باتیں ذہن میں رہے تو آگے روایت کو حل کرنا انشاءاللہ آسان رہے گا. اب دیکھیے روایت کے الفاظ. وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فترت وحی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. فقال فی حدیثہ، اب یہاں ذہن میں رکھنا فاعل. قال وہوا، اس کے فاعل ہیں قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں فترت وحی کا واقعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات بیان فرما رہے ہیں. تو فقال کے فاعل حدیث ہی میں ہی ضمیر کا مرجع دونوں جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات بیان فرما رہے ہیں کہ فترت وحی کے زمانے کے اندر کیا واقعہ پیش آیا. بس امام علی مقام جو یہاں پر یہ روایت لائے ہیں، اس روایت کے لانے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ فترت کے بعد وحی کس طرح شروع ہوئی وہ بتلانے کے لیے یہ روایت لائے ہیں. بین انا امشی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس درمیان کے میں چل رہا تھا, اذ سمعت صوتا من السماء, میں نے آسمان کی طرف ایک سے ایک آواز سنی. زمانے فترت وحی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حیرا سے اپنے مکان تشریف لا رہے تھے اور محلہ جیاد پہنچے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی. اب آواز سنی تو آواز دینے والا کون, وہ دیکھنے کے لیے حضور نے چاروں طرف دیکھا, دائنی طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا, آگے پیچھے دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا. جب چاروں طرف دیکھنے کے اوپر کوئی نظر نہیں آیا تو اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اقدس کو آسمان کی طرف اٹھایا. جیسے ہی نظر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا تب حضرت جبرائیل نظر آئے. اس سے ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ اول وحی کے نازل ہونے کے بعد بھی غار حیرا میں خلوت کے لیے جانے کا سلسلہ جاری تھا. یہ نہیں کہ بھائی جب غار حیرا میں وحی کا نزول شروع ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حیرا خلوت میں جانے کا سلسلہ موقوف کر دیا, ایسا نہیں ہے. اول وحی کے نزول کے بعد بھی غار حیرا میں تشریف لے جانے کا سلسلہ جاری تھا. اسی لیے تو فترت کے زمانے کے اندر ایک روز آپ تشریف لا رہے تھے اور ایک آواز سنائی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرفعت بصری, میں نے اپنی آنکھوں کو اٹھایا آسمان کی طرف. فإذا الملك الذي جاءني بحراء, اوہو یہ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو غار حیرا میں میرے پاس آیا تھا, وہی فرشتہ ہے. جالس على كرسي, ایک کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہی فرشتہ جبرائیل امین آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق بیٹھے ہوئے ہیں. بین السماء والارض, آسمان اور زمین کے درمیان کھلی فضا کے اندر معلق بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے آپ جھولے کے اس بات پر استدلال کر سکتے ہیں کہ جھولے کے اوپر بیٹھنا بخاری کی روایت سے ثابت ہے, یہ استدلال کر سکتے ہو. تو آسمان اور زمین کے درمیان جبرائیل کرسی کے اوپر معلق بیٹھے ہوئے تھے. فرعبت منہ, تو میں اس منظر دیکھ کر کے گھبرا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رعب طاری ہو گیا, گھبراہٹ طاری ہو گئی. ظاہر بات ہے کہ آپ اکیلے محلہ جیاد کی طرف ہیں, آواز سنائی دے رہی ہے اور آسمان اور زمین کے درمیان معلق ایک شخصیت نظر آ رہی ہے, تو یہ سب اسباب ہے کہ جس کی وجہ سے رعب طاری ہونا یہ فطری اور بشری چیز ہے. فرجعت, میں فوراً گھر واپس آ گیا. فقلت, میں نے گھر آ کر کہا, زملونی زملونی, یہاں دو مرتبہ ہے, بعض طریق میں ایک ہی مرتبہ ہے. میں نے گھر آ کر کے کہا کہ مجھے کملی اوڑھاؤ, مجھے کملی اوڑھاؤ, یہ میں نے گھر والوں کو کہا. تو گھر والوں نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کملی اوڑا دی. پھر جبرائیل امین نے وحی نازل کرنا شروع کیا, اللہ کے یہاں سے وحی آئی. فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى اللہ تعالیٰ نے یہ آیات یہ سورت نازل فرمائی. یا ایها المدثر دیسار ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جو اوپر کی طرف ہو. دیکھو آپ کوٹ پہنتے ہیں شیروانی پہنتے ہیں تو دو کپڑے اس میں ہوتے ہیں, ایک کپڑا باہر کی طرف ہوتا ہے ایک کپڑا اندر کی طرف ہوتا ہے. تو شیروانی کے اندر باہر والے کپڑے کو دیسار کہا جاتا ہے اور جو لحاف بنتا ہے رجائی اس کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ایک کپڑا اوپر ہوتا ہے دوسرا کپڑا نیچے ہوا کرتا ہے, بیچ میں روئی وغیرہ مٹیریل بھرا جاتا ہے. اور یو پی وغیرہ کے اندر اوپر والا جو کپڑا ہے بڑا خوبصورت ڈیزائننگ والا پسند کیا جاتا ہے اور وہ اچھے سے اچھا لے کر مختلف مواقع پر بطور تحفے کے پیش بھی کیا جاتا ہے. تو یہ اوپر والے کپڑے کو دیسار کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ یا ایها المدثر ایک کملی لحاف اوڑھنے والے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا بیان ہے کہ آپ کی ہیئت خاصہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو خطاب فرماوے, کسی کی مخصوص ہیئت کو ملحوظ رکھ کر کے خطاب کرنا یہ محبوبیت کی علامت سمجھی جاتی ہے. جیسے کہ آپ کا کوئی دوست ہو اور وہ ایک دن عمامہ باندھ کر کے آ گیا تو آپ نے کہا یا صاحب العمامہ, تو ایک جو ہے خاص انداز سے خطاب ہوا. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لحاف اوڑھ لیا اسی لیے یہ خاص انداز کے اندر خطاب ہوا. یا ایها المدثر قم فانذر کھڑے ہو جاؤ. یہاں کھڑے ہونے کا مطلب ہے مستعد ہونا کہ آپ اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے مستعد ہو جاؤ. قم تو یہاں قیام کا مطلب عرفی قیام نہیں ہے, ایسے بظاہر عرفی قیام بھی مراد لے سکتے ہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لیٹ گئے تھے تو کہا اب لیٹنا چھوڑو اٹھو مستعد ہو جاؤ اعلائے کلمۃ اللہ کے واسطے. تو قم کھڑے ہو جاؤ. قم فانذر اور آپ ڈرانے کا کام شروع کرو. اب یہاں دو چار باتیں حل کرنی ہیں. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا کام نظارت بھی ہوتا ہے بشارت بھی ہوتا ہے, ڈرانے کا کام بھی کرتے ہیں خوشخبری سنانے کا بھی کام کرتے ہیں. نبی نذیر بھی ہوتے ہیں بشیر بھی ہوتے ہیں, دونوں چیز ہوتی ہیں نبی میں. اب انذار کس کو کہتے ہیں؟ فانذر باب افعال سے انذار کس کو کہتے ہیں؟ اعلام مع تخویف کسی کو ڈرانے کے ساتھ باخبر کرنا یہ انذار کہلاتا ہے. اعلام مع تخویف کسی کو اطلاع دو لیکن ڈرانے کے ساتھ کہ ناظم صاحب تجھے دیکھ گئے تو جھونکے مار رہا تھا دیکھ گئے ہیں تجھے, تو اس طریقے سے اعلام مع تخویف. دوسرا معنی سمجھو کسی کام کے برے انداز برے انجام سے ڈرانا, کسی کام کے برے انجام سے ڈرانا یہ انذار کہا جاتا ہے. کیا آپ سوتے رہتے ہو نا, نتیجہ اس کا بہت برا ہوگا. جب سزا ہوگی تو بڑی بھاری ایک ساتھ سزا ہوگی. تو کسی کام کے برے انجام سے ڈرانا یہ بھی انذار کہلاتا ہے. قم فانذر تو ایک چیز ہو گئی انذار کی تعریف. دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہلا موقع تھا تو ابشر کہنا چاہیے, کہ نبی مستعید ہو جاؤ، لوگوں کو جنت کی بشارت سناؤ. کیوں فانذر فرمایا گیا؟ اس کا پہلا جواب ذہن میں رکھیں. جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت کا آغاز فرمایا، اس وقت اکثر الاکثر لوگ کافر بے ایمان تھے، یکا دکا آدمی ایمان لائے تھے، ورقہ، خدیجہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم، باقی اکثر الاکثر لوگ بے ایمان تھے. اور کافروں کے لیے بشارت نہیں ہوتی، ان کے لیے انذار ہی ہوا کرتا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو برے انجام سے ڈرو، تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. اس لیے فرمایا قم فانذر، مستعد ہو جاؤ اور برے انجام سے ڈراؤ. دوسری بات سمجھو، انذار کی دوسری حکمت یہ ہے کہ کسی کام میں شروع میں ڈرانا مفید ہوتا ہے، کسی کام میں شروع میں ڈرانا ہی مفید ہوا کرتا ہے. جیسے شروع شروع کے اندر کہا جائے کہ بھئی دیکھو موبائل رکھو گے تو روانگی ہو جائے گی، ڈرانا ہی مفید ہوا کرتا ہے. اور کچھ چیزیں نوٹ کرو کہ کبھی اپنے فرصت کے موقع میں وہ سب باتیں سنیں گے. دوران سبق اتنے سارے وقت کہاں سے لا رہے؟ جب کبھی نورے بیٹھیں گے تو اس دن یہ باعث کی ایک لسٹ بناتے رہو. گزشتہ بھی ایسا ہی کیا تھا، پھر اخیر میں ساری باتیں سناتے ہیں. تو ایک عنوان لکھو، غربا کشتن روزے اول کا واقعہ سنانا ہے. غربا کشتن روزے اول فارسی کہاوت ہے کہ بلی مارنی ہوتی ہے پہلے دن. تو یہ ہے کہ شروع کے اندر ڈرانا ہی مفید ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر قم فانذر کہ نبی جی مستعد ہو جاؤ اور ڈرانا شروع کرو لوگوں کو، یعنی جو ایمان نہ لاوے ایسے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ. وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو. چونکہ وہ پورا ماحول تھا بت پرستی کا، تو کہا بتوں کے بجائے رب کی بڑائی بیان کرو کہ یہ حبل، یہ منات، یہ عزا کوئی مقام نہیں رکھتے. رب حقیقی کی بیان کی بڑائی بیان کرو. وربک فکبر وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے. باشر راہ بخاری فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا نے وثیابک فطہر، یہ صلا والے واقعے کے پیش نظر فرمایا گیا. سین لام الف صلا، صلا کس کو کہتے ہیں؟ اونٹنی کے پیٹ کے اندر جو بچہ دانی ہوتی ہے وہ صلا کہلاتی ہے. جب جانور بچہ دیتا ہے تو بچے کے ساتھ ایک تھیلی باہر آتی ہے، اس کے اندر گندگی وغیرہ بھی ہوتی ہے. چونکہ حمل کے ایام میں جو حیض نہیں آتا، خون باہر نہیں آتا، وہ سارا خون اندر جمع رہتا ہے. تو جب بچے کے ساتھ وہ تھیلی باہر آتی ہے پھٹ کر کے، تو وہ ساری گندگی کو عربی میں صلا کہا جاتا ہے. تو ایک دن وہاں حرم کے قریب میں کسی کے گھر پر اونٹ ذبح کیا گیا تھا، اونٹنی ذبح ہوئی تھی. ابو جہل دیکھ کر آیا تھا کہ اس اونٹنی کو ذبح کرنے کے اوپر سارا گوشت تقسیم ہو گیا، لیکن یہ جو سلا تھی، یعنی جس کے اندر بچہ ہوتا ہے، وہ گندگی کا مقام ہونے کی وجہ سے ایسے ہی پڑا ہوا تھا، کوئی اس کو لے نہیں گیا تھا. جب ابو جہل حرم پہنچا اپنے دوستوں کے ساتھ محفل کے لیے، تو وہاں آ کے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہوئے ہیں. تو ابو جہل نے کہا، کون ہے؟ فلاں گھر پر میں دیکھ کے آیا ہوں، وہاں صلا پڑی ہوئی ہے، جاؤ اٹھا کے لاؤ اور ان کی پشت کے اوپر رکھ دو، ان کی پیٹھ پر لا کر کے وہ گندگی رکھ دو. تو ایک اشکل قوم کھڑا ہوا اور جاتا ہے اور جا کر کے وہ پوری ناپاکی اور غلاظت سے بھری ہوئی سلا اٹھا کر کے لاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو آپ کی پیٹھ مبارک کے اوپر وہ پوری سلا لا کر کے رکھ دی. اس پس منظر میں فرمایا وَسِيَابَكَ فَطَحِّرْ، کہ آپ کے کپڑے ناپاک اور گندے ہو چکے، اس کو آپ پاک کر لیجئے. چونکہ نماز کے اندر بدن اور کپڑے دونوں کی طہارت مطلوب ہے، تو اس واقعے کے پس منظر میں فرمایا گیا وَسِيَابَكَ فَطَحِّرْ. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ مستقل حکم ہے کہ بھئی نماز کے لیے جو بنیادی شرائط ہے اس کے اندر کپڑوں کی طہارت ہی ایک مستقل شرط ہے، اور بعضوں نے سیاب بول کر کے نفس کو مراد لیا ہے، وَسِيَابَكَ فَطَحِّرْ، یعنی اپنے نفس کو پاک کر لیجئے. اور نماز میں جس طریقے سے ظاہری طہارت ہوتی ہے باطنی طہارت بھی ہوتی ہے، کہ آدمی اپنے باطن کو بالکل پاک صاف کر کے اپنے اللہ کے دربار کے اندر کھڑا رہے. تو سیاب کنایا ہے نفس سے، یہ بھی ایک تفسیر اس کی گئی ہے. وَثِيَابَكَ فَطَحِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، رجز اس کا ایک مطلب ہے اوثان، بت، بتوں کو آپ چھوڑے رکھیے. دیکھیے ترجمہ، بتوں کو آپ چھوڑ دیجئے نہیں، چھوڑے رہیے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بت پرست نہیں کی، تو کہا جس طرح آج تک نہیں کی آئندہ بھی مت کرو. اس لیے اس جملے کا ترجمہ کیا کریں گے، بت کو چھوڑے رکھیے، یعنی آج تک چھوڑا رکھا ہے آئندہ بھی چھوڑے رکھیے. جیسے کہ ایک طالب علم آپ جیسا شریف ہے، کہ بھائی تو نے فارسی سے لے کر اب تک موبائل نہیں رکھا، تو اس سال دورے میں آ گیا، سالانہ تک بھی چھوڑے رہیے تاکہ تمہارا ایک اچھا ریکارڈ مدرسے میں قائم ہو. تو چھوڑے رکھیے ورجز فاہجر، یہ بات ایک ترجمہ کیا گیا ہے. دوسرا ترجمہ ہے رجز کا اسباب عذاب، یعنی جو چیز بھی عذاب کا سبب بنے اس کو آپ چھوڑ دیجئے، یعنی جن چیزوں کی بنیاد پر اللہ کا عذاب آتا ہے ان تمام چیزوں کو ترک کر دینا. تیسرا رجز کا ترجمہ ہے ہر طرح کی گندگی. اب گندگی ظاہری بھی ہوتی ہے، باطنی بھی ہوتی ہے، حقیقی بھی ہوتی ہے، حکمی بھی ہوتی ہے، ساری گندگی کو آپ چھوڑ دیجئے. ورجز فاجر، یہ تینوں معنی ہیں لفظ رجز کے، یہ ذہن کے اندر رہے. فاہجر ایک ترجمہ بتلایا چھوڑے رہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بت اور بت کی پوجا کرنے والوں کی طرف آپ بالکل دھیان نہ دیجئے، بتوں پر بھی دھیان نہیں اور بت کے پوجا کرنے والوں کی طرف بھی دھیان نہیں، یعنی ان کے مذہبی عمل کے اعتبار سے دھیان نہیں دینا ہے. نمبر دو اس کا مطلب یہ ہے ورجز فاہجر، بت پرستی کا ابطال کیجئے، بت پرستی کا ابطال کیجئے، یعنی لوگوں کو بتلائیے کہ یہ بت پرستی باطل ہے، اور عقل اور نقل کی روشنی میں بت پرستی کا باطل ہونا لوگوں کے سامنے واضح فرمائیے، ظاہر فرمائیے. یہ ہے ورجز فاہجر، بت اور بت پرستی کا باطل ہونا ظاہر فرمائیے، یعنی لوگوں کو آپ دلائل سے عقل نقل سے سمجھائیے کہ یہ بت پرستی بالکل باطل ہے، بے بنیاد ہے. ورج زفا حجور، اور اس سے مراد لیا گیا ہے کہ گندگی سے پاک جگہ کے اوپر آپ نماز پڑھو. نماز پڑھنا ہے پڑھو، لیکن گندگی سے پاک جگہ کے اوپر نماز پڑھنا چاہیے. اب ایک اہم مسئلہ یہاں دیکھیں, یہ فطرت وحی کیوں ہوئی؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اول سورہ علق کی آیات کے نزول کے بعد وحی کا سلسلہ ایک زمانے تک منقطع کیوں ہو گیا؟ فطرت وحی کی کیا حکمت ہے, کیا مصلحت ہے؟ نمبر ایک, حضرت جبرائیل امین اول مرتبہ وحی لے کر کے اچانک آئے تھے, اور اس اچانک تشریف لانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر ایک طرف کا ڈر آ گیا تھا, خوف طاری ہو گیا تھا. تو اس ڈر اور گھبراہٹ کو دور کرنے کے واسطے فطرت وحی کا زمانہ رکھا گیا. بھئی یہ زمانے کا گزرنا ہے نا, بہت سے درد کی دوا ہے. یعنی آدمی کو کسی چیز کا خوف ہو, کسی چیز کا غم ہو, کسی چیز کی الجھن ہو, تو زمانہ جیسے جیسے گزرتا ہے خود بخود وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. جیسے نعوذ باللہ کسی کے یہاں کوئی جان نکاح حادثہ ہو گیا, کوئی انتقال کر گیا, پہلے دن بہت غم, دوسرے دن اس کے مقابلے میں تھوڑا کم, تیسرے دن اس کے مقابلے میں اور زیادہ کم. شدہ شدہ معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ پھر لوگ اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں اور مرنے والے کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں. تو مرور وقت یہ بہت ساری بیماریوں کی دوا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ڈر ہوا تھا, جو ایک گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہوئی تھی, اس کو دور کرنے کے لیے فطرت کا زمانہ رکھا گیا. دوسری حکمت سمجھو, جو فطرت وحی کیوں ہوئی, شوق اور رغبت بڑھانے کے واسطے. اس لیے کہ کوئی چیز پے در پہ آوے تو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے, اور فاصلے فاصلے سے آوے تو اس کی شوق اور رغبت بڑھ جاتی ہے. جیسے کہ سالانہ کے قریب میں رجب میں ذی قعدہ جمادی الاخرا میں بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, مسلسل چار دن بریانی آتی ہے. آج بھی دعوت, کل بھی دعوت, پرسوں بھی دعوت, چوتھے دن بھی دعوت. تو بریانی کھاتے کھاتے آپ لوگ بھی کنٹال جاتے ہو اور آرزو کرتے ہو کہ ہماری محبوب ترین چیز کڑی کھچڑی کب آئے گی. تو یہ ہے ایک انسان کا فطری جذبہ کہ ایک ہی چیز مسلسل ملتی رہے تو شوق رغبت کم ہو جاوے. جیسے کہ بنو اسرائیل من و سلوا سے عاجز ہو گئے تھے اور کہنے لگے من بقلہا و عدسہا و بصلہا, ایسی سب چیزیں ملنی چاہیے. یعنی نان ویج ڈشیز کھاتے تھک گئے, اب ویجیٹیرین آئٹم ملنی چاہیے. تو فطرت وحی کے ذریعے حضور کے شوق کو بڑھانا ہے, رغبت الی وحی کو بڑھانا ہے, اس لیے وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا. اور اس زمانے میں حضور کو اتنا شوق اور رغبت بڑھ گیا کہ حضور کو ایسا ہوتا تھا کہ اگر جبرائیل نہ آئے تو پہاڑ پہ جاوے اور اپنے آپ کو گرا دیوے اور خودکشی کر لیوے, اس قدر شوق پیدا ہوا. اور اسی زمانے کے اندر جیسا کہ بتلایا تھا, کبھی سرافیل آ کر ایک آدھ کلمہ سنا دیتے تھے, کبھی کوئی غیبی آواز سنائی دیتی تھی. تیسری حکمت سمجھو, نازل شدہ اول پانچ آیات میں غور اور تدبر, کہ جو پانچ آیتیں نازل ہو گئی زمان فطرت کے اندر, اس میں غور اور تدبر کرو. اسی لیے دیکھو ہر وقت سبق ہی سبق نہیں ہوتا, غور تدبر کا وقت بھی دیا جاتا ہے کہ ابھی جو سبق ہوا تو کہ عصر بعد غور کرو, مغرب بعد, عشاء بعد, رات بھر غور تدبر کرو, پھر صبح میں سبق ہوا تو پوری دوپہر غور اور تدبر کرو. تو یہ ہیں غور اور تدبر کے مواقع فراہم کیے جائے, اس کے لیے فطرت وحی کا سلسلہ ہوا. یہ حکمت بیان کی گئی ہے فطرت وحی کے سلسلے کے اندر. اب یہاں بدء الوحی کی عنوان میں لفظ ہے زملونی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب التفسیر میں یہ روایت لائے ہے وہاں پر ہے دس سیرونی، دال تا را واو نونیا دس سیرونی، اور امام مسلم کا جو حوالہ دیا وہاں بھی دس سیرونی ہے. تو پھر یا ایھا المدثر کے مناسب بھی دس سیرونی ہی ہے. تو لگتا ایسا ہے کہ یہاں زملونی کا لفظ یہ راوی کی طرف سے روایت بل مانا ہے، کہ بعد کے کسی راوی نے روایت بل مانا کیا ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ مبارک تھا دس سیرونی، اور وہی زیادہ اقرب معلوم ہوتا ہے. فحمی الوحی، وحی گرم ہو گئی. حمیہ کے معنی آتے ہیں گرم ہونا، اور یہاں معنی کیا کریں گے، اس واقعے کے بعد وحی مسلسل بکثرت آنا شروع ہو گئی. فحمی الوحی، اس واقعے کے بعد وحی تیز ہو گئی، زیادہ ہو گئی. وتتابع، اور لگاتار وحی نازل ہونے لگی. مسلسل لگاتار وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہو گیا جو حیات اقدس کے آخری ایام تک جاری رہا. تو دیکھیے یہ فطرت ہو گیا ہو گیا، پھر ایسا فطرت کا زمانہ نہیں آیا. چھوٹے چھوٹے وقفے آتے تھے، جیسے کہ وہ تین سوال کے بعد جو ہے چھوٹا سا وقفہ آیا تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ اور اصحاب کہف، اس کے بعد چھوٹا سا وقفہ آیا تھا کہ چند دن وہی نہیں آئی تھی. باقی جس کو فطرت کہا جائے وہ پھر حیات مقدسہ میں نہیں ہوا. تو یہ یا ایھا المدثر کے نزول کے بعد وحی کے نزول کا سلسلہ مسلسل جاری ہو گیا، اور لگاتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اللہ کے یہاں سے نازل ہونے لگی. بس یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لائے ہیں. فطرت وحی کے زمانے میں کیا ہوا تھا اس بات کو بتلانے کے واسطے، اور ترجمۃ الباب سے ربط بالکل ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ فطرت کے بعد دوبارہ وحی کا آغاز کیسے ہوا. تو کہا ایک مرتبہ فطرت کے بعد وحی کا آغاز اس طرح ہوا کہ سورہ مدثر کا نزول ہوا، اور اس کے بعد بس وحی بارش کی طرح مسلسل نازل ہوتی ہی رہی اور حیات مقدسہ کے آخری ایام تک نازل ہوتی رہی. تو گویا کہ باب کے ساتھ اس کی مناسبت ہو گئی کہ وحی کا فطرت وحی کے بعد کس طرح آغاز ہوا. کیف کان بدء الوحی ای بعد فطرت الوحی، کس طرح وحی کا آغاز ہوا. جی بات والا مسئلہ تو باقی ہے. بڑی اب مطابات کی تعریف اور اقسام کتاب میں نکالیے. سے بڑی ہے؟
بخاری شریف پڑھنے کے درمیان آپ کی بہت ساری بخاری شریف پڑھنے کے بعد کہا جا رہا ہے اور اس کے بعد کوئی نام جیسے کھلا دیکھنے کو ملے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح کے حدیث کے نزدیک اسے حدیث کا راوی اس طرح حدیث کی روایت کر رہا ہے دوسرا راوی بھی اسی طرح روایت کرے تو متعداد کہا جائے گا؟
جیسے کہ ایک استاد کے پاس پڑھنے والے متعدد تلامذہ ہوتے ہیں تب اسی روایت کو اس استاد سے یہ شاگرد بھی نقل کر رہا ہے، وہ بھی نقل کر رہا ہے، وہ بھی نقل کر رہا ہے، متابعت ہو گئی. جی
متابعت کی جو اس متابعت کے قابل ہوتا کوئی راوی کسی دوسرے راوی کی بیان کی ہوئی حدیث اس کے پوری سرن کے ساتھ بالکل ویسے ہی
دونوں شاگرد ہو بہو اس طرح نقل کرے. جی
اس کے اصل قابل یہ ہے کہ کسی استاد کو کہا گیا ایک دوسرے جیسی روایت بیان کرے
جیسے تین ساتھی ایک ساتھ یوں گئے ہوئے کہ استاد نے یوں کہا یوں کہا یوں کہا، تینوں کی بات میں اتفاق ہو گیا، مطابقت تامہ کاملا. جی
ایک شاگرد کو اور اس طرح کی کسی طرح اور یہ دوسرے سلامی ہے اس کے مطابق کریں گے. جی مطابق کے نام کے ساتھ اول صنعت میں کوئی مطابق نہیں ہے، اول صنعت کے آگے مطابق مطابق ہو جائے. اس کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ استاد یعنی اوپر کے کسی استاد کے کلام کے بعد ایک دوسرے کی مطابق کریں.
یعنی جیسے کہ آپ کے استاد نے استاد کے استاد کہ انہوں نے اس طریقے سے بات بیان کی اس میں اتفاق ہو جائے تو متابعت ناقصہ کہلاتی ہے، فاصلہ کہلاتی ہے. جی اب دیکھیے تابعہ ہو متابعت کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے یہ اہم چیز ہے. نمبر ایک، جس جگہ سند کے اندر تفرد کا اندیشہ ہوتا ہے وہاں متابعت کی ضرورت پیش آتی ہے. جیسے کہ پہلی حدیث شریف کی جو سند تھی اس سند کو آپ پھر سے دیکھیے، وہاں پر آپ کو بتلایا گیا تھا کہ یحیی ابن سعید رحمت اللہ علیہ سے اوپر سارے متفرد ہیں اور یحیی ابن سعید کے اوپر آ کر کے یہ جو ہے تواتر کے درجے میں پہنچی ہے، ورنہ یحیی ابن سعید وہ حضرت محمد ابن ابراہیم التیمی سے، وہ حضرت علقمہ ابن وقاص سے، سب میں تفرد ہے. تو جہاں پر نقل کرنے والوں میں تفرد ہوتا ہے وہاں متابعت کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے یوں کہہ رہے کہ بھئی یہ حدیث فلاں محدث نے بیان کی تو ایک ہی آدمی کیوں نقل کرتا ہے، ان کے تو سینکڑوں تلامذہ ہوں گے، ایک ہی کیوں نقل کر رہا ہے، یہ تردد کی چیز ہوتی ہے. تو جہاں تفرد ہوتا ہے وہاں پر متابعت لائی جاتی ہے تاکہ تفرد کی وجہ سے دل میں شک شبہ ہوتا ہے وہ دور ہو جائے، وہ زائل ہو جائے. جیسے سبق کے بعد آپ میں سے کسی ایک میں جا کر باہر کوئی بات بیان کی، کہہ رہے آپ کو سبق میں ایسا کہا گیا، تو کہے کہ تم نے نیند میں خواب تو نہیں دیکھا، خواب کی بات تو نہیں بیان کر رہا، تو تمہارے اتنے ساتھی اس میں سے کوئی نہیں کہہ رہا ہے، تو اکیلا ہی کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سبق کی بات نہیں ہے، منامی بات ہے. تو جہاں تفرد ہوتا ہے وہاں متابعت کی ضرورت پیش آتی ہے. نمبر دو، سمجھو خفا کی وجہ سے کوئی تردد پیش آ جاوے وہاں بھی متابعت کی ضرورت پڑتی ہے. خفا یعنی بعض مرتبہ راوی کے سلسلے کے اندر کوئی بات خفا میں ہوتی ہے تو تردد ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ راوی جو ہے اس نام کے یہ بھی راوی ہے، اس نام کے یہ بھی راوی ہے، تو کون سے راوی ہے دونوں میں سے؟ بہت سی مرتبہ مشترکہ نام، محمد نام پچاسوں کے ہوتے ہیں، احمد نام پچاسوں کے ہوتے ہیں، تو بعض مرتبہ خفا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے تردد پیش آتا ہے، تو وہاں بھی متابعت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو یہ دو مواقع ہیں، ایک تفرد اور دوسرا خفا، ایسے موقع کے اوپر متابعت لانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بس متابعت کے لیے ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ متابعت کے بعد جب سند آگے چلے گی تو صحابی ایک ہی رہنا چاہیے، اگر صحابی بدل جائے تو پھر وہ متابعت نہیں ہے بلکہ شاہد ہے، اور شاہد کی تعریف بھی آپ نے کتاب میں پڑھی ہے۔ تو متابعت کے لیے بنیادی شرط کہ متابعت کے بعد جب سند آگے چلے گی تو سند کے اندر صحابی ایک ہی ہونے چاہیے۔ گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعدد اساتذہ سے نقل کریں گے تو وہاں اوپر جا کر کے صحابی مثلاً حضرت ابو ہریرہ ہے، تو ہر متابعت کے بعد صحابی ابو ہریرہ ہی رہنے چاہیے، اگر جو دوسری متابعت میں صحابی بدل گئے تو وہ شاہد کہلائے گا، وہ متابعت کہلائے گی نہیں۔ اب یہاں دیکھو کتاب میں، تابعہ عبداللہ ابن یوسف، ہو ضمیر کا مرجع ہے یحییٰ ابن بکیر، سند دیکھو سامنے سند رکھو، تو سند کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے، وبه قال حدثنا یحیی بن بکیر، چونکہ بیچ میں تو تعلیق یا تحویل ہے، اصل سند تو وہاں ہے، وبه قال حدثنا یحیی بن بکیر، تو یحیی ابن بکیر کی متابعت کی ہے، کس نے؟ کس نے؟ عبداللہ ابن یوسف نے اور ابو صالح نے۔ گویا یحییٰ ابن بکیر کے آگے ہیں اخبرنا اللیث، دیکھا سند میں کہ یحییٰ ابن بکیر کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر دی کس نے؟ امام لیث ابن سعد رحمہ اللہ نے۔ گویا نتیجہ کیا نکلے گا کہ امام لیث سے نقل کرنے والے تین حضرات ہیں، امام لیث سے اس حدیث کو نقل کرنے والے تین حضرات ہو گئے، ایک تو یحییٰ ابن بکیر جن کی سند امام نے پہلے ذکر کر دی، دوسرے نقل کرنے والے عبداللہ ابن یوسف، اور تیسرے نقل کرنے والے کون؟ ابو صالح۔ تو امام لیث سے اس حدیث کو نقل کرنے والے کتنے حضرات ہو گئے؟ تین حضرات ہو گئے۔ یہ چونکہ استاذ جو ہے یحییٰ ابن بکیر، ان کے ساتھ یہ متابعت ہو رہی ہے، اور ان کے استاد حضرت لیث کے اندر یہ متابعت ہو رہی ہے، اس لیے متابعت تامہ کاملہ کہلائے گی۔ اب یہاں ابو صالح کے بارے میں ذرا سمجھ لو، روات کے اندر دو ابو صالح معروف ہے، ایک ہیں ابو صالح عبداللہ ابن صالح، ابو صالح عبداللہ ابن صالح، یہ حضرت امام لیث ابن سعد کے کاتب تھے، رائٹر تھے۔ دوسرے ابو صالح ہیں عبدالغفار ابن داود الحراقی البکری، عبدالغفار ابن داود الحراقی البکری، وہ بھی ایک ابو صالح ہے۔ تو سند کے اندر دو ابو صالح نام کے راوی معروف ہیں، لیکن یہاں ابو صالح سے مراد ہے اول والے، اول والے یعنی کون؟ ابو صالح عبداللہ ابن صالح، جو امام لیث کے رائٹر اور کاتب تھے، یہ یہاں پر مراد ہے۔ ایک بات پوری ہو گئی، اب دوسری بات، وہ تابعہ، تابعہ میں ہو ضمیر کا مرجع ہے عقیل، امام لیث کے استاد کون ہے؟ عقیل، سند میں ان عقیل، عقیل نے عقیل بتلایا تھا کہ سیاح کے اندر جو ہے ایک ہی راوی تصغیر والے نام کے ہے، وہ عقیل، وتابعہ، اور حضرت عقیل کی متابعت کی ہے، ہلال ابن رداد نے، ہلال ابن رداد الطائی نے، اور اکیل اور ہلال دونوں نقل کر رہے ہیں انی زہری، یعنی امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ سے. تو سند میں دیکھو ان اکیل ان ابن شہاب، تو جس طریقے سے امام ابن شہاب زہری سے حضرت اکیل نقل کرتے ہیں، اسی طرح امام ابن شہاب سے ہلال ابن رداد الطائی بھی نقل کرتے ہیں، تو وہاں بھی تابع دو ہو گئے. وقال یونس و معمر، یونس ابن یزید اور معمر ابو عمرو الازدی الحرانی، یہ جو دو راوی ہے آگے چل کر کے، ان ابن شہاب ان عروۃ بن زبیر، تو یہ جو دو راوی آئیں گے متابعت کے، یہ دونوں راوی نے سند کے اندر ایک لفظ کے بارے میں اختلاف کیا. ان دونوں حضرات نے کیا کہا کہ دیکھو پہلی سند کے اندر آپ نے پڑھا یرجف فؤادہ فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یرجف فؤادہ، تو جب یونس اور معمر اس روایت کو نقل کرتے ہیں تو وہاں فؤادہ کے بجائے لفظ ہیں بوادیروہ، یرجف بوادیروہ، یہ ہیں ان حضرات کا روایت حدیث میں کامل درجے کا احتیاط، کہ ایک لفظ کے سلسلے کے اندر سند کے کسی طریق کے اندر کسی شیخ نے یوں کہا کہ روایت تو پوری اس طرح ہے لیکن لفظ فؤاد نہیں ہے بلکہ بوادر ہے، تو یہ امانتاً اور دیانتاً اس حوالے سے نقل کر دیتے ہیں. تو پوری روایت کے اندر کوئی لفظی اختلاف نہیں، صرف ایک جگہ کے اوپر ان کو اختلاف ہے، یہ دو راویوں کو، کہ یرجف فؤادہ نہیں ہے بلکہ یرجف بوادیروہ ہے، کہ یونس اور معمر یہ دونوں کے دونوں امام زہری کے شاگرد ہیں، امام ابن شہاب زہری کے شاگرد ہیں، اور یہ حضرت اکیل کی پوری روایت میں موافقت کرتے ہیں. حضرت اکیل نے جو روایت نقل کی پوری روایت میں موافقت ہے یونس کو بھی اور معمر کو بھی. البتہ امام ابن شہاب زہری نے ان کے کہنے کے مطابق لفظ فرمایا تھا بوادیروہ یرجف بوادیروہ، بوادیر کہتے ہیں مونڈے کا گوشت، مونڈے کا گوشت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اول وحی کے بعد حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے تو اس وقت دل نہیں کانپ رہا تھا، یہ مونڈے کانپ رہے تھے، یعنی خوف کی اس قدر زیادہ کیفیت تھی کہ یہ مونڈوں کا گوشت پورا ہل رہا تھا اور کانپ رہا تھا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قدر پریشانی لاحق تھی، اس طرح گھبراہٹ لاحق تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈوں کا گوشت بھی ہل رہا تھا، کانپ رہا تھا، اچھل رہا تھا. یہ جو ہے یونس اور معمر امام ابن شہاب سے نقل فرماتے ہیں. تو یہ حضرات ائمہ کرام کی امانت داری اور دیانت داری کی بات ہے کہ جہاں کہیں ان کو، جیسے کہ آپ میں بھی ایسا سلسلہ ہے کہ جب کوئی واقعہ کوئی بیان کرے گا کہ ہمارے استاد محترم نے یہ واقعہ بیان کیا، تو واقعہ بیان کرتے کرتے بیچ میں کوئی بات آئی کہ اس دن آئس کریم کھلائی تھی، تو دوسرا کہے گا نہیں استاد نے ایسا نہیں کہا تھا، استاد نے کہا تھا کلفی کھلائی، ایسا کہا تھا. تو تیسرا کہے گا کہ نہیں تجھے سننے میں غلطی ہوئی، کلفی کا لفظ نہیں تھا کینڈی کا لفظ تھا. تو اس طریقے سے دیکھو پورا واقعے کے اندر سب متفق، کہاں ایسا واقعہ ہوا تھا لیکن بیچ میں کیا کھلانے کی بات آئی تھی، تو ایک کو یاد رہا آئس کریم، دوسرے کو یاد رہا کلفی، تیسرے کو یاد رہا کینڈی، جس کو جیسا پسند ایسا یاد رہے ہوئے اس طریقے سے. تو یہ ائمہ رواد ایسا نہیں کرتے، وہ تو جیسا سنا ایسا نقل کرتے ہیں. تو یہ اس طریقے کی ان حضرات کی امانت داری کی بات ہے. تو یہاں تین حضرات امام ابن شہاب کے شاگرد، لیکن ایک لفظ کے اندر ان کو اختلاف ہو گیا تو وہ بھی انہوں نے ہو بہو نقل کر دیا، بوادیروہ کے مونڈے کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کانپ رہا تھا،